السلام علیکم. آج ہم کتاب شرح لوح قلم کا لیکچر نمبر 39 صفحہ نمبر 328 پڑھنے لگے. اس کا عنوان ہے ادراک کیا ہے. پچھلے صفحوں پہ پچھلے چیپٹر میں ہم نے خاص طور پہ ادراک کے بارے میں جانا کہ کیا نقطہ ہے اور اس سیا نقطے کو ہم نے سمجھنا ہے یا مرشد کریم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو سمجھیں. تو آج ہم اسی کی مزید شرح پڑھیں گے کہ ادراک کیا ہے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ذات جس نے تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا. اب یہ نفس واحدہ کی ایک شرح پہلے بھی گزر چکی کہ یہ نفس واحدہ وہ ہے جہاں زمانیت اور مکانیت باہم دیگر ملی ہوئی ہیں. اب اس نفس واحدہ کی تشریح ذرا سماعت فرمائیں. کائنات ایک نقطے میں ریکارڈ ہے. اس نقطے کو کائنات کی مائکرو فلم کہا جائے تو بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. یعنی کائنات ایک نقطے میں ریکارڈ ہے. یعنی اللہ کا وہ سارا پروگرام جو اللہ نے کائنات بنانے کی بابت سوچا وہ ایک مائکرو فلم کی صورت میں ریکارڈڈ ہے. اب اس نقطے کا ایک جگہ سے دوسری جگہ ہونا ادراک کا سر چشمہ ہے. ادراک اطلاع ہے. یعنی وہ جو وہمہ کی صورت میں ادراک ہمارے ذہن کو مس کرتا ہے یا اس سے ٹکراتا ہے اور اس پہ ایک دباؤ کریٹ کرتا ہے وہ اطلاع ہی اصل میں ادراک ہے. اور اطلاع ہی میں گہرائی اور پہنائی پیدا ہوتی رہتی ہے. اس اطلاع میں جو جو یہ ڈسینڈ کرتی ہے جو جو یہ پینیٹریٹ کرتی ہے جو جو یہ ذہن کے اندر داخل ہو کر اس کی گہرائیوں میں اترتی چلی جاتی ہے تو اسی گہرائی میں اترنا اطلاع میں اصل میں اطلاع جو ذہن میں اترتی ہے تو یہی اطلاع میں گہرائی اور پہنائی پیدا ہوتی ہے. جب وہ تصور بن جاتی ہے جب وہ احساس بن جاتی ہے تو یہ اس کو گویا پہناوا مل جاتا ہے. اس گہرائی کے نتیجے میں نقطہ الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے. یہ ادراک سیاہ نقطے کی صفات میں سے ایک چیز ہے. ادراک سیاہ نقطے کی صفات ہیں. اور سیاہ نقطے کی صفات کیا ہیں؟ اطلاعات. گزشتہ لیکچر کے اینڈ پہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ سیاہ نقطے کا مراقبہ کرنے سے ادراک کی گہرائی میں اضافہ ہوتا ہے اس کی وسعت میں اضافہ ہوتا ہے. انسان سیاہ نقطے کا مراقبہ کرنے کے بعد اطلاع میں درست معنی پہنانا سیکھتا ہے بشرطے کہ اس کے شعور کا سانچہ اس طرز میں ڈھلا ہو جس طرز میں اس کے پیر و مرشد کی طرز فکر ہے. حضور مرشد کریم فرماتے ہیں ہمارے شعور میں یہ بات محفوظ ہے کہ ہیروشیما اور ناگاساکی پر بم گرایا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ پہاڑ اپنی جگہ موجود ہے لیکن دھوئیں کی طرح. جب پہاڑ کو ہاتھ لگا کر دیکھا تو وہاں پہاڑ نہیں محض دھند تھی. उन खरबों साल पुरानी पहाड़ियों पर जब बम गिराया तो पहाड़ियां एक सेकंड में इस तरह फना हो गई जैसे उनका कोई वजूद ही ना था। पहाड़ियों की जगह धुएं का निशान बाकी रह गया जो आहिस्ता आहिस्ता उड़ गया, यानी हवा में तहलील हो गया। अब इस वाक्य पे जो शौरे इंसानी पे एक स्याह धब्बे की हैसियत रखता है, एक तारीख धब्बा है तबाही का यफ, तो इसको रूहानी नजर कैसे देखती है वो सुने कि ब्राह रास तर्ज कलाम या रूहानी तफक्कुर से इस बात को इस तरह समझा जाएगा कि एक सेकंड की फना ने खरबों साल की बका को अपने अंदर जज्ब कर लिया। क्या एक सेकंड की फना, यानी फना का एक सेकंड खरबों साल की बका को जज्ब कर गया। जो चीज खरबों साल में बनी थी वो एक सेकंड में फना हो गई, और एक सेकंड की फना ने खरबों साल की जिंदगी को नाबूद कर दिया, यानी मिटा दिया। ना बूद, बूद मैंने था, जो चीज है, जो चीज थी उसको नहीं कर दिया, वो अब नहीं थी, तो जिंदगी को नाबूद कर दिया। तो मफहूम यह है कि एक सेकंड ने खरबों साल का हाता कर लिया, यानी एक सेकंड में इतनी वुसत है कि वो खरबों साल का हाता कर सकता है। जब हम हिरोशिमा और नागासाकी की पहाड़ियों का तذکرہ करते हैं तो हिरोशिमा की पहाड़ियों को खरबों साल का रूप देकर बयान करते हैं। यानी जब हम किसी पहाड़ का तذکرہ करते हैं तो हम असल में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ये बिलियंस ऑफ इयर्स पुरानी पहाड़ियां हैं, यानी बिलियंस ऑफ इयर्स ओल्ड माउंटेन्स। तो ये बिलियंस ऑफ इयर्स का जहन में ख्याल आना क्या कर रहे हैं कि ये हम खरबों साल का रूप, यानी उनकी उम्र बता रहे हैं, और बयान कितनी देर में कर रहे हैं, एक सेकंड। तो ये जो एक सेकंड में हमने कहा ये खरबों साल है, इन पहाड़ियों की उम्र इतने बिलियन ईयर्स है, जिसका क्या मतलब हुआ कि हमने एक सेकंड में खरबों साल का अहाता किया। अब इसी बात को आगे फरमा रहे हैं कि जिस तरह एक सेकंड की फना ने खरबों साल की जिंदगी का अहाता कर लिया, उसी तरह स्याह नुक्ते का एक सेकंड, स्याह नुक्ते का एक, स्याह नुक्ते के एक सेकंड का खरबवा हिस्सा, बिलियंथ ऑफ अ सेकंड, बिलियंथ पार्ट ऑफ अ सेकंड, एक सेकंड का खरबवा हिस्सा अजल से अब तक मुहित है। ये असल में हमें स्याह नुक्ते के इदराक की वुसत का एहसास दिलाने के लिए ये बात यूं बयान की जा रही है कि एक तरफ तो हम वक्त के मैकेनिज्म को समझें और दूसरी तरफ हम इसकी वुसत का इदराक थोड़ा सा अंदाजा कर सकें। हम अजलता अबद स्याह नुक्ते की कारगुजारी को इसलिए नहीं समझ सकते क्योंकि हम जिस इदराक को इस्तेमाल करने के आदी हैं वो सेकंड के खरबवें हिस्से का मुशाहिदा नहीं कर सकता। ये है बेबसी हमारे इस शौरी इदराक की। और जो इदराक सेकंड के खरबवें हिस्से का मुशाहिदा कर सकता है वो शौरी दायरे से बाहर है। अब सेकंड के خربویں حصے کا مشاہدہ کرنے کا قانون سورہ قدر میں بیان کیا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اتارا اسے شب قدر میں اور تو کیا بوجھا, کیا ہے شب قدر. اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھے کہ شب قدر کیا ہے. شب قدر کی ایک رات بہتر ہے ہزار مہینے سے, اور اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے. امان اور سلامتی کی رات ہے صبح ہونے تک. شب قدر میں جو ادراک متحرک ہو جاتا ہے اس ادراک کی رفتار عام شعور سے 60,000 گنا زیادہ ہوتی ہے. یہ جو اس میں الف شہر ہے, الف شہر ہزار مہینہ, ہزار مہینے میں ظاہر ہے کہ ایک مہینے میں ایوریج 30 دن ہے, تو 30 دن اور 30 راتیں, پورا ایک مہینہ 30 دن اور 30 راتوں پہ مشتمل ہوتا ہے, تو یہ 60,000 اس ریشو سے کہا گیا. لیکن اگر ہم رات کو ایگزیکٹلی اس کی ڈیوریشن دیکھیں تو وہ 10 گھنٹے کے قریب ہوتی ہے ایوریج, کیونکہ اس میں صبح کا وقت بھی ہے, شام کا وقت بھی ہے, دن کا وقت بھی ہے. تو یہ تقریباً اگر اس 10 گھنٹے کے تناظر میں دیکھیں تو یہ 70,000 گنا سے بھی بڑھ جاتی ہے. تو اگر کوئی انسان عام شعور میں اس ادراک کو متحرک کر لیتا ہے, غور کریں کیا, اگر کوئی انسان عام شعور میں رہتے ہوئے اس ادراک کو متحرک کر لیتا ہے جو 60,000 گنا ہیں, تو وہ کائنات کا, روح کا اور فرشتوں کا مشاہدہ کر لیتا ہے, اور تکوینی نظام کے فارمولوں سے واقف ہو جاتا ہے. اب دیکھیں نا, یہ تکوینی نظام میں داخلے کے لیے پرائمری شرط کیا ہے کہ کم از کم آپ کو تکوینی فارمولوں سے واقفیت تو ہو. دیکھیں نا, اگر آپ کسی کو, جب سرکاری افسر جو ایگزام پاس کرتے ہیں سی ایس ایس کا, تو اس میں کیا چیک کیا جاتا ہے کہ اس بندے کو اتنی انگریزی آتی ہے کہ یہ حکمرانوں کی زبان سمجھ سکے اور عوام کو حکمرانوں کی زبان میں سمجھا سکے. یعنی زباندانی کا علم ضروری ہوا. تو اسی طرح اگر آپ تکوینی نظام میں داخلے کی کوئی خواہش رکھتے ہیں, اس کا حصہ بننے کی, اس کا کارکن بننے کی, یعنی کہ سپیریئر سروسز میں شامل ہونے کی, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کوئی تیاری کیے بغیر یہ شرف حاصل ہو سکتا ہے؟ تو دی آنسر از نو. اور یہ اس کا, دیکھیں ٹوورڈز دی اینڈ آف دا بک بالکل واضح کر کے بتا دیا کہ تکوینی نظام کے فارمولوں سے واقف ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم شب قدر کے حواس یعنی سیاہ نقطے کے ادراک سے آگاہ ہوں, یعنی اس درجے کا ادراک حاصل کر لیں. انسان کے اندر ایک عام شعور کام کرتا ہے, اور ایک عام شعور کے برعکس اس کے اندر ایک ایسا شعور کام کرتا ہے جو ادراک, یعنی جو عام ادراک یا عام شعور سے 60,000 گنا زیادہ ہے. تصوف میں اسی ادراک کو, یعنی ادراک کے اس درجے کو فتح کا نام دیا جاتا ہے, اور سالک کو فتح میں داخل کرنے کے لیے کئی منازل سے گزرنا ہوتا ہے. سالک سلوک کے راستے پر سفر کرتا ہے, تو عام شعور سے سفر کرتا ہے, اور عام شعور میں رہتے ہوئے طرح طرح کی مشقیں کرتا ہے. ان مشقوں سے شعور کی رفتار بتدریج زیادہ ہوتی رہتی ہے, اور یہ رفتار بہتر ہوتے ہوتے فتح کے درجے تک پہنچ جاتی ہے. یعنی یہ جو شعور میں رہتے ہوئے مشقیں کروائی جاتی ہیں, جو مراقبے کروائے جاتے ہیں, جو پیر و مرشد اس کے لیے کورس ڈیزائن کرتا ہے, وہ اس بندے کی یعنی کہ سالک کی ذہنی سکت کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتا ہے. اس میں سانس کی مشقوں سے لے کر راتوں کو جاگنے, روزے رکھنے, اس قسم کی مشقوں کی مشقیں کروائی جاتی ہیں. تو پہلے مقام پر جب سلوک کی راہوں پر سفر کرتے ہوئے مزاحمت ٹوٹتی ہے, یعنی پہلے مقام پر کیا ہوتا ہے, جب آدمی سلوک کی راہوں پر سفر کرنے نکلتا ہے تو اس کے اندر کا شعور بے تحاشا مزاحمت کرتا ہے, اس درجے مزاحمت کرتا ہے کہ بندہ سارے نظام سے باغی ہو جاتا ہے, اس درجے مزاحمت کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے تو نیند آ گئی, اس درجے مزاحمت کرتا ہے کہ میرا دل نہیں کر رہا, مجھے تو موقع ہی نہیں مل رہا. یعنی شعور کسی طور اسے یہ کرنے نہیں دیتا. اس پہ حضور مرشد کریم کا ارشاد عالی مقام سن رکھیں کہ ایک دفعہ ایک صاحب کہنے لگے تو حضور نے کہا کہ آپ کو اپنی اس مزاحمت کو بے رحمی سے کچل دینا ہوگا ورنہ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. تو جب مزاحمت ٹوٹتی ہے, یعنی کہ جب مزاحمت کا جس کا سامنا ہوتا ہے, وہ جو اندر سے جو اپوزیشن چل رہی ہوتی ہے, وہ جو اندر سے ریزسٹنس ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے, وہ جو شعور خود کو تبدیل نہ کرنے کے لیے بہانے گھڑ رہا ہوتا ہے, جب وہ مزاحمت ٹوٹنے لگتی ہے تو سالک کے اوپر غنودگی طاری ہوتی ہے. یعنی ذہن ایسے لگتا ہے جیسے سن ہو گیا, سو گیا. تو غنودگی سے مراد یہ ہے کہ سالک آنکھیں بند کر کے بیٹھتا ہے تو اس کے اوپر سونے جاگنے کے درمیانی عمل کا غلبہ ہو جاتا ہے. یعنی ذہن کو ریلیکس کروایا جاتا ہے تاکہ وہ خواب کے حواس میں جاگتے ہوئے داخل ہو سکے, تو اسے غنودگی کی کیفیت کہتے ہیں. یعنی صاف لکھا ہے تو اس کے اوپر سونے جاگنے کے درمیانی عمل کا غلبہ ہو جاتا ہے, یعنی نہ وہ سو رہا ہوتا ہے نہ جاگ رہا ہوتا ہے, اس کے درمیان میں ہوتا ہے. تو یہ عمل کا غلبہ ہو جاتا ہے. اب اطلاع جو آنکھوں کے سامنے نہیں ہے وہ دماغ پر وارد ہوتی ہے. یعنی ایک چیز آپ کے سامنے موجود نہیں ہوتی لیکن اس کی اطلاع دماغ پر وارد ہو رہی ہوتی ہے. سالک اسی اطلاع کو کسی حد تک قبول کرتا ہے, یعنی محسوس کرتا ہے کہ میں نے کچھ دیکھا, اور پھر غنودگی کی کیفیت سے نکلنے کے بعد شعور کی مزاحمت گھٹتی ہے تو ورود میں داخل ہو جاتا ہے. یعنی غنودگی کی کیفیت سے نکلنے کے بعد شعور پھر مزاحمت کرتا ہے, پھر آپ اسے مزید کاٹتے ہیں, مزید اسے گھٹاتے ہیں. جب وہ مزید گھٹتی ہے تو وہ غنودگی کی کیفیت بڑھ کر ورود بن جاتی ہے, اور ورود کے اندر شعوری مزاحمت ٹوٹتی ہے تو سکت اور بڑھتی ہے. یعنی پھر ورود میں بھی ریزسٹنس جاری رہتی ہے. جب ورود کے اندر شعوری مزاحمت ٹوٹتی ہے تو سکت اور بڑھتی ہے, اور سکت میں اضافے کے بعد سالک تیسری منزل میں داخل ہو جاتا ہے. اس مقام کو کشف کہتے ہیں. غور کریں. جب آپ شروع کرتے ہیں سفر تو غنودگی، پھر ورود، اور پھر اس کے بعد کشف آ گیا. کشف کے بعد الہام، اور الہام کے بعد معانقہ، اور معانقے کے بعد کی درجے کو مشاہدہ کہتے ہیں. اب الہام کا مطلب ہے اطلاع کا براہ راست وصول ہونا، اور معانقہ لغوی معنوں میں بغل گیر ہونے کو کہتے ہیں. اور یہ بغل گیر ہونے کی کیفیت جو ہے اس کے بعد جا کر مشاہدہ ہوتا ہے. یعنی جب آپ کسی تلا سے بغل گیر ہو جاتے ہیں، یعنی اس کو سچ مچ جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں جفی ڈال کے، یعنی جب آپ کسی چیز کو اس درجے سمیٹ لیتے ہیں، اسے معانقہ کہتے ہیں. کشف جاننے کو کہتے ہیں، الہام اسی جانکاری میں ڈائریکٹنیس کو کہتے ہیں، جب وہ ڈائریکٹلی اللہ کی طرف سے آ رہی ہو. مشاہدے کے بعد سیر، اور سیر کے بعد فتح کا مقام ہے. مشاہدہ جب شروع ہوتا ہے تو پھر سیر شروع ہو جاتی ہے. سیر کا مطلب ہے سیرو فل ارض، فی زمین میں سیرو، سیر کرو. فل ارض زمین میں، ہم زمین پر سیر کرنے نکل کھڑے ہوتے ہیں. غور کریں ذرا، ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ قرآن کا توجہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ ساری باتیں قرآنی تعلیمات کے ساتھ چل رہی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس درجے کی فہم کو حاصل بھی تو کریں نا. تو یہ جو غنود، غنود کے بعد ورود، ورود کے بعد کشف، کشف کے بعد معانق الہام، اور پھر الہام کے بعد معانقہ، اور پھر معانقے کے بعد مشاہدہ، مشاہدے کے بعد سیر، اور پھر سیر کے بعد فتح کا مقام ہے. اور یہ سارے مقامات کیا ہوئے؟ یہ سارے ہی مقامات سیاہ نقطے کے ادراک ہیں، یعنی سیاہ نقطے کے ادراک کے درجے ہیں. جیسے جیسے شعور سیاہ نقطے کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اسی مناسبت سے وسعت پیدا ہوتی ہے، اور وسعت میں اضافے کے ساتھ شعور کی رفتار میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. اور یہی رفتار بڑھ کر جب 60,000 گنا ہو جاتی ہے، اور بندے کے اندر شعوری رفتار جب 60,000 گنا ہو جاتی ہے، تو پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کے سامنے فرشتے آ جاتے ہیں، یعنی وہ فرشتوں کو دیکھنے لگتا ہے. فتح کے حامل بندہ، فتح کا حامل بندہ، یعنی فتح کے حامل بندے کی بصیرت اتنی وسعت اختیار کر لیتی ہے کہ وہ ازل سے ابد تک کے معاملات کو کھلی آنکھوں سے دیکھتا اور سمجھتا ہے. دو چیزیں، فتح کا حامل ہونا. جب آدمی فتح کے درجے کا حامل ہو جاتا ہے، یعنی وہ اسے حاصل ہو جاتی ہے وہ کیفیت، تو اس کی بصیرت میں اتنی وسعت آ جاتی ہے کہ وہ جان لیتا ہے کہ کسی چیز کو اللہ کیوں شروع کر رہا ہے، اور اس کا انجام بھی اس کو نظر میں ہوتا ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے، کیا کہ اس کو کس طرح سے اینڈ کرنا ہے. اس اینڈنگ کے علاوہ سب کچھ ضائع جاتا ہے. اگر کوئی چیز آغاز ہوتی ہے اور وہ اس اینڈ کی طرف جائے جس طرف اللہ لے جانا چاہتا ہے، تو وہ ابد بن جاتی ہے. تو چونکہ اس کو مشیت ایزدی کا، یعنی اللہ کے چاہت کا اندازہ ہوتا ہے، اس لیے وہ چیزوں کو اپنے ذہن سے اس سمت میں ڈائریکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور فتح کے مقام پر پہنچنے کے بعد پھر مراقبے کی ضرورت نہیں رہتی، مراقبے کی اینڈنگ ہو جاتی ہے. اصل میں مراقبے کا پھل ملنا شروع ہو جاتا ہے. مراقبے کا درخت جو ہے وہ ایک خودرو چھوٹی سی جھاڑی بنتا بنتا ایک تناور درخت بن کے، جب برگو بار سے لد کے اس پہ جب پھل آ جاتا ہے، پھر جا کے اسے مراقبے کی ضرورت نہیں رہتی, وہ ہر وقت حالت مراقبہ میں ہوتا ہے, یعنی اس کو پھر بہت کچھ دکھ رہا ہوتا ہے. وہ بندہ جو اللہ کے انعام کے تحت, یاد رکھیں کہ یہ مقام کسی کی ذاتی کوششوں کا نتیجہ نہیں ہوتا, کوششیں فرض ہیں اور اس کا نتیجہ اللہ کا انعام ہے. انعام کا لغوی مطلب ہے نام, یعنی یس, اللہ اس کو اپروول دے دیتا ہے اس کی کوششوں کو. تو وہ بندہ جو اللہ کے انعام کے تحت فتح کے درجے سے واقف ہو جاتا ہے, یا جس کے ذہن میں فتح کی رفتار پرواز متحرک ہو جاتی ہے, وہ کائنات کے بعید ترین فاصلوں میں نظام شمسی کو بنتا اور طبعی عمر تک پہنچ کر فنا ہوتے دیکھتا ہے. کائنات ازل ہے, ایسی ازل جس میں کائنات ہر آن ہر لمحہ تخلیق ہو رہی ہے, ایک طرف تخلیق ہو رہی ہے اور دوسری طرف فنا ہو رہی ہے. فنا اور بقا کا یہ نظام ہر لمحہ جاری اور ساری ہے. فنا اور بقا کے لمحات اتنی تیزی سے جاری اور متحرک ہیں کہ ہم انہیں کسی بھی طرح وقت کے پیمانے میں بند نہیں کر سکتے. یعنی ہمارے جو شعوری پیمانے ہیں وہ ان کی گرفت میں یہ فنا اور بقا کا چکر سمجھ میں نہیں آ سکتا. اسی لیے اس کو سیاہ نقطے کے اندر سیکنڈ کا کھربواں حصہ کہا گیا, یعنی اصل میں یہ وہ ایک ہی لمحے کا پھیلاؤ ہے, یعنی ایک سیکنڈ کے کھربویں حصے میں لا شمار کہکشانی نظام تخلیق پاتے ہیں اور اسی لمحے یعنی سیکنڈ کے کھربویں حصے میں فنا ہو جاتے ہیں. ہم انسان کی فنا اور بقا کو ٹائم اور سپیس میں بیان نہیں کر سکتے. جس طرح پیدائش کے بعد بچہ ہر آن پیدا ہو رہا ہے اور مر رہا ہے, اسی طرح ساری کائنات سیکنڈ کے کھرب میں حصے میں تخلیق ہو رہی ہے اور اسی لمحے میں فنا ہو رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, قلم لکھ کر خشک ہو گیا. فتح کا حامل بندہ یہ دیکھتا ہے کہ لا شمار کہکشانی نظام تخلیق ہو رہے ہیں اور لا شمار دور سے گزر کر فنا ہو رہے ہیں. تخلیق ہونے کے بعد وہ کاؤنٹ لیس سٹیجز سے گزر رہے ہیں, لا شمار ادوار سے گزر کر فنا ہو رہے ہیں. فتح کا ایک سیکنڈ ازل سے ابد تک محیط ہوتا ہے, اس سے یہ نتیجہ مرتب ہوتا ہے کہ وقت محض ایک مفروضہ ہے اور ایک ایسی تلا ہے جس تلا کو ہم شعوری طور پر محیط کر کے دیکھنا چاہتے ہیں. یہ ہے ہمارا سارا وقت کے اوپر تک ایک بلیغ اور مبسوط تبصرہ کہ وقت محض ایک مفروضہ ہے اور ایک ایسی تلا ہے جس تلا کو ہم شعوری طور پر خود پہ محیط کر کے دیکھنا چاہتے ہیں. یہ ہماری اپنی چاہتوں کی گھڑونت ہے, گھڑی ہوئی چیز ہے, جبکہ وہ محدود نہیں ہے. اب آپ کو اس بات کی وضاحت کے لیے ایک چھوٹی سی مثال, حضور مرشد کریم یہ فرما رہے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ زید اخبار پڑھتا ہے اور زید کہتا ہے کہ میں نے اخبار پڑھا. اب دیکھیں کیا چھوٹا سا جملہ ہے, میں نے خط لکھا. کون کہتا ہے اخبار کس نے پڑھا, خط کس نے لکھا، یہ سب زید نے کہا، مگر بیان کرنے والا اور سمجھنے والا کون ہے؟ وہ تو زید کا ذہن ہے. زید نے کیا کہا؟ اس کا جاننے والا زید کا اپنا ذہن ہے. کون کہہ رہا ہے؟ زید کہہ رہا ہے. تو کس کو کہہ رہا ہے؟ اس کو سمجھ کون رہا ہے؟ تو زید کا ذہن سمجھ رہا ہے، زید کا ذہن بلوا رہا ہے. یعنی جاننے کی نوعیت اطلاع کے علاوہ کچھ نہیں ہے. زید نے کیا کام کیا؟ اس کا جاننے والا زید کا ادراک ہے. اب ادراک واضح ہو گیا کہ یہ جو ہم سمجھ رہے ہیں یہی ادراک ہے. جب ہم زید کے جاننے کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہمیں اس کے علاوہ کوئی بات نظر نہیں آتی کہ جاننے کی نوعیت اطلاع سے زیادہ نہیں ہے. اب زید کے ذہن میں ایک اطلاع وارد ہوئی کہ اخبار پڑھو، دوسری اطلاع پر زید نے خط لکھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ جاننے پڑھنے کی نوعیت اطلاع سے زیادہ نہیں. اب اخبار پڑھنا، خط لکھنا، یہ سب اطلاعات ہیں. اب یہ تسلیم کر لینے کے بعد کہ زید کا خط لکھنا، اخبار پڑھنا اطلاعات ہیں، تو یہ تلاش کرنا ضروری ہو گیا کہ یہ زید کون ہے. اگر ہم ان اطلاعات سے قطع نظر کر لیں، ذرا ایک منٹ کے لیے اطلاعات کو اگنور کر دیں، تو یہ کہنا کہ زید کون ہے اور زید نے کیا 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 کیا، یہ سب بے معنی باتیں. یعنی اگر اطلاعات آپ اگنور کر دیں گے تو زید کون ہے، زید نے کیا کیا، یہ سب بے معنی ہو گیا، اس کو اگنور نہیں کر سکتے. حقیقت یہ ہے کہ زید کے ذہن کو اطلاعات موصول ہوئیں، اس نے ان اطلاعات کو قبول کیا. اطلاع دینے والا بھی ذہن ہے اور قبول کرنے والا بھی ذہن ہے. اطلاع دینے والا اور اطلاع قبول کرنے والا، یہ دونوں وہی سیاہ نقطہ ہے جس کو ادراک کہا گیا. اطلاع دینے والا بھی زید کا ذہن ہے یا آپ کا اپنا ذہن ہے، وصول کرنے والا، اس کو قبول کرنے والا، وہ بھی آپ کا اپنا ذہن ہے. اور یہ اطلاع دینے اور اطلاع قبول کرنے والا دونوں مل کر ہی مجموعی طور پر سیاہ نقطہ ہیں. میرا خیال ہے یہاں رک جاتے ہیں، باقی کل پڑھیں گے انشاءاللہ.